ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سورۃ النساء کی ابتدائی آیات کے سلسلے میں چند ضروری اور انقلابی پہلو کو مختلف جہت سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا. بحث کی طوالت کی وجہ سے کل کی نشست ہم نے اختتامی اس موضوع پر رکھی تھی، لیکن چند باتیں اس میں ضروری نکل آئی کہ جس کی بنا پر اس کو تھوڑا طویل کیا گیا. پہلا عشرہ رمضان المبارک کا اللہ رب العالمین کی توفیق سے اور اس کی حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عنایات کے صدقے خیر اور برکت کے ساتھ رخصت ہوا. اللہ ہماری تمام عبادتوں کو جو اس میں ہوئی ہیں قبول فرمائے، اور جو تلافی آمدن یا صحبن ہم سے سرزد ہوئی اپنی رحمت کی برکت سے اس کی قدرت اس سے درگزر فرمائے. آج اس انقلابی پہلو کی آخری نشست کی چند باتیں آپ کی خدمت میں جو ضروری تھی وہ رکھی جا رہی ہے. کل سے انشاءاللہ العزیز سورۃ النساء کی آگے کی آیات نکاح سے متعلق اور یتیم کی کفالت سے متعلق اور شرعی احکامات، ان محرمات سے متعلق، ان خواتین سے متعلق کہ جو ہماری محرمات میں شامل ہیں کہ جن سے دائمی طور پر نکاح حرام ہے، اس سے متعلق چند ضروری باتیں جو عموماً درس یا تبلیغ کی بحث کے اندر اکثر رہ جاتی ہے، انشاءاللہ العزیز اس کو اپنے علم میں اضافے اور عمل کی راہ کو استوار کرنے کی نیت سے ہم انشاءاللہ پیش کریں گے. آخری بات یہاں پر تاریخ انسانیت کے حوالے سے ہم کر رہے تھے، اور کل کے درس میں بھی اور گزشتہ درس میں بھی ہم نے تصور الہ، اللہ رب العالمین سے محبت اور تعلق کے حوالے سے چند باتیں گویا کہ آپ کی خدمت میں نے پیش کی تھی، اور اسی کی ایک کڑی ہم نے آج جمعے کے درس میں بھی پیش کی ہے. آج جمعے کی تقریر میں بھی ہم نے انہی تمام باتوں کا ایک خلاصہ اور انہی تمام باتوں کے حوالے سے چند ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں حضرات صوفیہ اکرام کے اجلہ صوفیہ، اکابر صوفیہ کی کتب سے چند ضروری باتیں پیش کی تھی. دین کی تاریخ کے حوالے سے یہ بات گویا کہ زیر بحث رہی. دین کہتے ہیں، ایک ہے دین اور ایک ہے شریعت. دین اصول کا نام ہے اور شریعت فروع کا نام ہے. جتنے انبیاء کاملین آئے حضرت آدم سے لے کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام کا دین ایک ہی تھا، شریعتیں مختلف تھیں. دین ایک ہونے سے مراد کیا ہے کہ جو اعتقادی مسائل ہیں، جو ضروری نظریاتی مسائل ہیں، جو حضرت آدم نے پیش کیے وہی حضرت نوح نے پیش کیے، جو حضرت نوح نے پیش کیے وہی آگے انبیاء کاملین نے پیش کیے، اور ان تمام کو سمیٹ کر اور خوبصورت انداز میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا. تو دین جو ہے وہ عقیدہ اصول ہے. یہی آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیری وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ہے دین، اس میں کبھی اختلاف نہیں رہا. لیکن جو نبی جس دور کے لیے آیا تو وہاں کے رہن سہن، اس امت کے رہن سہن، اس امت کے معاملات اور اس امت سے متعلق گویا کہ چند ضروری ابحاث یا اس کی ادائیگی کے طریقے ان قوموں میں سابقہ قوموں کے مقابلے میں سختی کم تھی، مضبوطی کم تھی، طاقت کم تھی، فکر کے گویا کہ عزم اور علاج جو تھا وہ کم تھا، تو شریعت مطہرہ نے اصول تو وہی رکھے لیکن جو اس سے قوانین ظاہر ہوئے ہیں جس کا تعلق ہمارے فروع سے ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ہر قوم اور ہر جماعت اور ہر طبقے کے اعتبار سے مختلف جہتیں رکھی ہیں، قانون سازی مختلف انداز میں ہوئی ہے۔ تو یہ قانون سازی شریعت کہلاتی ہے اور جو بنیادی اصول ہے وہ دین کہلاتا ہے، اور اسی بنیادی اصول سے نیچے شریعت کی قانون سازی ہوتی ہے قوموں کے مطابق، حالات کے مطابق، اور اس کی درستگی یہ ہے کہ اس میں اصول جو اتھارٹی جو آئین اگر موجود ہو مضبوط انداز میں تو آئین دین ہے، یوں سمجھ لیجئے، اس سے جو قوانین بنیں گے وہ شریعت ہے۔ تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، 124,000 کم و بیش جتنے بھی آئے، کم زیادہ جتنے بھی آئے، بعض احادیث میں 12,000 ہیں نبیوں کی تعداد، بعض میں 124,000 ہے، بعض میں 224,000 ہے۔ تو اسی لیے محتاط انداز میں علماء کہتے ہیں 124,000 کم و بیش، کم اور زیادہ جتنے بھی آئے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ جتنی چیزیں لے کر آئے ہیں، شریعت کی جتنی باتیں لے کر آئے ہیں، وہ آئین اور اصول ایک ہی تھا جو اللہ رب العالمین نے انسان اول حضرت آدم کو عطا فرمایا تھا، اور جس اصول کے تحت دنیا بنی تھی، جس مقصد کے تحت دنیا بنی تھی، وہ مقصد آپ کہہ لیں، اس کو عقیدہ آپ کہہ لیں، اس کو دین آپ کہہ لیں، اب وہ مقصد آگے ڈیلیور جو ہو رہا ہے، جا رہا ہے قوموں کے نفسیات کے مطابق، ان کی نہج سے مختلف زاویوں سے جو قانون بن رہے ہیں وہ قانون شریعت ہے۔ تو شریعت اور قوانین کے اندر تو اختلاف ہے، وہ امتوں کی وجہ سے، امتوں کی حالات کی وجہ سے، لیکن گویا کہ جس طرح کی کسان سی مثال میں آپ کو دے دوں، یہ فلسطین ہو گیا، اسرائیل کی جو زمین ہے، اسرائیل تو خیر ایک چور خطہ ہے جو زبردستی آ کر قابض ہوا ہے، یہ اہل عرب کی جو بستی ہے، فلسطین کا علاقہ ہو گیا، ملک شام کا علاقہ ہو گیا، ان لوگوں کیونکہ کثرت سے انبیاء یہاں پر آئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ سیدہ سارہ ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سیدہ ہاجرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب یہیں سے حضرت ابراہیم تک تمام باتیں تقریباً متفق رہی، لیکن جب یہ دو صاحبزادے ہوئے تو اللہ کی حکمت یہ رہی، اس کی حکمت ہے وہی بہتر جانتا ہے، کہ حضرت اسماعیل کے بعد دین ابراہیمی کا پرچم اگر کسی نے نبوت میں اٹھایا ہے تو ہمارے آقا ہے۔ بہت لمبا عرصہ رہا، حضرت اسماعیل سے لے کر سرکار کی بعثت تک کا ایک بہت لمبا عرصہ رہا۔ علماء نے لکھا کہ اس میں نبی بھی آئے، لیکن وہ ایک، بعض نے اختلاف کیا، بعض نے یہ کیا، لیکن جو مسلم دلیل آتی ہے، میں یہاں پر کسی ایک روایت کو لے کر نہیں چلنا چاہتا، میں ساری روایتوں کا احترام کرتے ہوئے ایک اپنا ایک نظریہ یہاں پر آپ کو اس حوالے سے دینا چاہ رہا ہوں، کہ حضرت اسماعیل کے بعد بھی نبوت کے متعلق چند لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے، سرکار کے والدین میں چند لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے، لیکن اس پر اس قدر اجماع نہیں ہوا، جمہور لوگ اس پر نہیں آئے، لیکن اس بات پر تو اتفاق ہے اور اجماع ہے کہ حضرت اسماعیل سے لے کر سرکار تک یہ سارا دور دور فطرت رہا ہے، فطرت کا دور رہا ہے، اس دور میں کوئی نبی نہیں آیا عرب کی طرف۔ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو ہیں وہ حضرت اسماعیل ہیں، اور حضرت اسماعیل جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر کہا کہتے تھے، اور ارشاد آپ نے جو اپنے میلاد نامہ میرے آقا نے خود پڑھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اکثر احادیث کے اندر جو اپنے میلاد کو ذکر کیا، تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا والد قرار دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو العظم رسولوں میں جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کہ تمام نبیوں کے دادا، اس لیے کہ نیچے جتنے انبیاء کی گویا کہ تعداد نظر آتی ہے، جل القدر انبیاء وہ آپ ہی کی اولاد میں سے ہیں۔ یعنی ایک مرکزیت کی حیثیت رکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت موسیٰ ہو، حضرت سلیمان ہو، حضرت داؤد ہو، حضرت یعقوب ہو، حضرت یوسف ہو، جتنے بھی بات کے لوگ ہیں یہ سب حضرت ابراہیم کی بات ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سب کے جد کریم ہیں، اور یہاں سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی اولاد میں سے ہیں. تو آپ کی دو بیویاں ہیں، سیدہ ہاجرہ اور سیدہ سارہ. سیدہ سارہ کے گھر اولاد بہت تاخیر میں پیدا ہوئی، اور سیدہ ہاجرہ کے گھر حضرت اسماعیل پہلے پیدا ہو گئے، اور حضرت سارہ کی اس وقت اولاد نہیں تھی. تو اللہ رب العالمین نے آداب ازدواجی زندگی حضرت ابراہیم کو سکھائی، اور فرمایا کہ کہیں تمہارے گھر میں ایک غمگیر فضا نہ بن جائے، تو تم ایسا کرو کہ ایک بیوی کو الگ رکھو، ایک بیوی کو الگ رکھو، کیونکہ ایک کے گھر اولاد ہے، ایک کے گھر اولاد نہیں ہے، تو کہیں چپکلش کی صورت نہ بن جائے، کیونکہ وہ بیویاں ہیں، نبیاں تو نہیں ہیں، وہ معصوم تو نہیں ہے. لیکن حضرت سیدہ ہاجرہ نے ثابت قدمی سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ یہ نبیاں تو نہیں لیکن اللہ کی بہت مقبول باندھی ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے یہ اشارہ حضرت ابراہیم کے قلب میں ڈال دیا تھا کہ آپ ان کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچیں، مکہ کی سرزمین پر پہنچیں، اس کو مکہ بھی کہا جاتا ہے، وہاں پہنچیں، ام القرا پہنچیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر جب لق دق اس صحرا میں پہنچے تو نہ یہاں نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات تھی. آپ نے چند کھجور وہاں پر ان کو دیے اور وہیں پر چھوڑا اور جانے لگے. تو سیدہ ہاجرہ نے، ابھی کعبے کی تعمیر بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے کی بات ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں کعبہ بہہ چکا ہے، اب اس زمین پر کوئی آثار اور عمارت نہیں ہے. اس کو آپ یوں سمجھیجئے جیسے لق دق ایک صحرا ہے، اور صحرا میں حضرت ابراہیم اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں، گود میں چھوٹا سے بچہ ہے، اور جن کو واقعی میں کہا جائے کہ معصوم بچہ ہے، چونکہ حضرت اسماعیل اللہ کے نبی ہیں علیہ السلام. اور جب آپ وہاں سے جانے لگے تو سیدہ ہاجرہ نے صرف اس چیز کے لیے زبان کے کلمات دراز کیے کہ آپ ہمیں یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ چند کھجور آپ نے دیے ہیں اور یہ تھوڑا سا پانی دیا ہے، اور یہاں تو دور دور تک نظر کی جائے، نہ انسان ہے نہ انسان کی ذات ہے، تو یہ آپ کسی ذاتی چپکلش کی بنا پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے. تو کہا جی اللہ کا حکم ہے. اور حضرت ابراہیم کا صبر بھی دیکھیں، وہ خلیل ہے نا، سب چیز خدا کے لیے قربان کر دیتے ہیں، بیوی اور بچے کو چھوڑ دی اور جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کہا. بیوی نے پوچھا تو وہیں سے دور سے جواب دیا اللہ کا حکم ہے. بیوی نے یہاں سے آواز لگائی کہ جب اللہ کا حکم ہے تو تم بھی مجھے صابرہ پاؤ گے. سبحان اللہ، تم بھی مجھے صابرہ پاؤ گے اگر یہ اللہ کا حکم ہے. یہ انبیاء کاملین، یہ انسانیت میں وہ طبقہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، ان کی ذات میں وہ خوبیاں ہوتی ہیں. میں کچھ دو دن پہلے امام راضی کو پڑھ رہا تھا تو وہاں پر ایک مسئلہ زیر بحث آیا میرے آقا کے حوالے سے. یقین سیدہ ہاجرہ کی استقامت حضرت ابراہیم کا عمل ہے، لیکن یہ ساری بکھری ہوئی ہدایت کے پہلو یکجا آمینہ کے لال میں جمع کر دی گئی. سیدہ ہاجرہ نے صبر تو کر کے دکھایا، حضرت ابراہیم نے استغنا اور خلیلیت کی ایک شان تو بتائی، لیکن میرے آقا سے زیادہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں فدا کر دینے والا، قربان کر دینے والا، استغنا والا کوئی اور نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں آپ کو پیدا تو کیا ہے، لیکن وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. اور حضور نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ یوم یرغب الخلق الی، قیامت کا دن ہوگا ساری خدائی میرے قدموں میں آ کر جمع ہوگی. میں ابراہیم کی اولاد تو ہوں لیکن میرا مرتبہ کیا ہے؟ یہ تو ظاہری صورت میں تم مجھے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد دیکھتے ہو، لیکن محمد رسول اللہ کا مقام کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث سے سگا فرماتے ہیں یوم یرغب الی الخلق، خدا کی ساری خلق امنڈ کر میرے قدموں میں آئے گی. حتی ابراہیم، میرا آقا کہتے ہیں یہاں تک ابراہیم بھی میرے قدموں میں آئیں گے اور مجھ سے کہیں گے خدا سے سفارش کروا. اور وہ حدیث پاک جو جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، جو صحابہ اکرام اس بات کو تحریف کے طور پر ذکر کر رہے تھے کہ اللہ نے حضرت آدم کو یہ رتبہ دیا، حضرت موسیٰ کو کلیم بنایا، حضرت نوح کو صفی بنایا، حضرت آدم کو خلیفہ بنایا، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہا، سرکار تشریف لے آئے. اور جب اس ساری بات تھی تو حق کو واضح کرنے کے لیے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ نبی کی سنت ہے کہ جو مقام اللہ نے دیا ہے اسی کی رضا کے لیے ظاہر کرنے کا. سرکار نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ یہ حضرت آدم کا رتبہ ہے, یہ حضرت موسیٰ کا رتبہ ہے, یہ حضرت ابراہیم کا رتبہ ہے. وہ کریم اللہ ہے, کوئی شفیع اللہ ہے, کوئی نجی اللہ ہے, کوئی خلیفۃ اللہ ہے, کوئی روح اللہ ہے, لیکن میں کون؟ انا حبیب اللہ ولا فخر, میں اللہ کا حبیب ہوں, میں اس پہ فخر نہیں کرتا. یہ کوئی فخر کے لیے نہیں کہہ رہا ہے, حقیقت ہے, اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں. پھر آگے ایک حدیث بعد میں کہ انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر, یہ سارا مرتبہ خدا نے ان کو دیا ہے لیکن ساری آدم کی اولاد کا سید اور سردار میں ہوں, اور یہ ساری خلق آ کر میرے لوائے ہم تلے جمع ہوگی. اور مسلم کتابی شباد میں دوسرے انداز میں آیا کہ یوم یرغب الخلق الیہ حتی ابراہیم, یہ حتی انتہائی غایت کے لیے آتا ہے اور کمال کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. فصاحت و بلاغت کے قاعدے کے اندر کسی اہمیت کو کمال اور تام پر پہنچانے کے لیے آتا ہے. حضور نے جو فرمایا حتی ابراہیم کہ طبقات انبیاء میں بزرگی اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے بلند رتبہ حضرت ابراہیم کا ہے, میرے آقا کے بعد حضرت ابراہیم کا ہے. سرکار فرماتے ہیں سب تو آئیں گے لیکن ابراہیم بھی میرے قدم پر آئیں گے, میری خدمت میں آئیں گے اور مجھ سے کہیں گے کہ ہماری شفاعت فرمائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل کی اولاد سے میرے آقا ہیں, اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں ان کی اولاد سے حضرت یعقوب ہیں, ان کے سگے بیٹے ہیں حضرت یعقوب, یعنی حضرت یعقوب کے سگے دادا بغیر کسی اور واسطے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام, ان کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام, انہی کی اولاد میں حضرت داؤد علیہ السلام, انہی کی اولاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام, پھر حضرت سلیمان کی اولاد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ پورا سلسلہ گویا کہ اس پٹی پر جو ہے ملک شام کی پٹی پر ان انبیاء کا چلا ہے, اور حضرت اسماعیل کے بعد سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. ایک بات میں یہاں پر مزید عرض کر کے پھر اس تاریخ کو اس قرآن کی آیت سے اختصار کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں, وہ اس طرح ہے کہ جس وقت حضرت اسماعیل اور سیدہ ہاجرہ کو حضرت ابراہیم چھوڑ کر گئے, وہ کھجور ختم ہو گیا, وہ پانی ختم ہو گیا, بڑا مشہور واقعہ ہے, لیکن میں بخاری کتاب الانبیاء سے ایک روایت یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. حضرت سیدہ ہاجرہ نے اپنے بچے کو اس جگہ پر چھوڑا جہاں چاہے زمزم, زمزم کا کنواں اور چشمہ تھا, اس جگہ پر چھوڑا, اور وہ تو موجود نہیں تھا لیکن اس جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر جب آپ آئیں تو سامنے کی طرف, اگر آج آپ مکہ کو صحرا میں لے جائیں اپنے دماغ میں, اس کو صحرا میں تبدیل کریں, ہوٹلوں کی خوبصورتی اور سارا نظام اگر آپ ختم کریں اس کو صحرا میں لے جائیں, تو آپ کو یوں لگے گا کہ مکہ کی بیت اللہ کی جو عمارت ہے وہ نیچے کی طرف ہے اور سامنے دو پہاڑیاں ہیں. جس طرح دیکھیں خوبصورت سا ایک نقشہ تین چار صورت میں کعبہ کا نظر آتا ہے کہ پہلے بیت اللہ یوں تھا یوں تھا یوں تھا یوں تھا, وہ صحرا کی ایک نقل, اگر وہ عکس اگر آپ ذہن میں لے آئیں تو بات واضح ہوتی ہے. تو حضرت سیدہ ہاجرہ صفا کی پہاڑی پر سب سے پہلے چڑھی ہیں, اور وہاں پر آپ نے دور تک دیکھا کہ کوئی قافلہ شاید آ رہا ہو تو میں اپنے بچے کے لیے پانی طلب کر لوں. جب کوئی نظر نہیں آیا تو آپ وہاں سے دوڑتے ہوئے مروہ کی طرف آئے. کتاب الانبیاء میں یہ روایت موجود ہے, سیدہ ہاجرہ کس متوکلین میں سے ہیں, یعنی اپنے شوہر حضرت ابراہیم کو کہتی ہیں کہ تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو اللہ کے لیے تو تم مجھے صابرہ پاؤ گی, اس نقطے کو ذہن میں رکھیں. لیکن آپ دیکھیں یہ کسی اور سے اہل اللہ کی کسی نیک بندے کو کسی نیک بندے سے مدد لے دینا وہ شرک نہیں ہے, تو گناہگار کو کسی نیک کی مدد لینا کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ یعنی ایسی نیک خاتون جو اپنے شوہر سے کہہ رہی ہیں کہ جائیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ مجھے شکایت کرنے والی خواتین میں نہیں شمار کریں گے, آپ مجھے صابرہ پائیں گے. لیکن کتاب الانبیاء بخاری میں موجود ہے کہ جب آپ صفا سے مروہ کی طرف گئی اور مروہ سے صفا آئیں اور پھر گئی اور دل میں امید کٹنے لگی کہ اب کوئی نہیں ملے گا, اب کچھ نہیں ہوگا, تو کتاب الانبیاء بخاری کتاب الانبیاء میں موجود ہے کہ آپ کو جبریل کے پروں کی آواز آئی, جبریل نظر نہیں آئے. سبحان اللہ, یہ وہ جگہ میں عرض کر رہا ہوں جو میلین احدرین کے درمیان آپ بھاگتے ہیں, اللہ ہمیں بار بار لے جائے وہاں. کبھی جائیں تو اس حدیث کو یاد رکھیں, اگر میں آ جاؤں تو میری مغفرت کی دعا بھی کر دیجیے گا. تو جب حضرت سیدہ ہاجرہ وہاں سے نکلی تو دل میں گھبراہٹ ہو گئی کہ اب بچے کا کیا ہوگا, کہ وہ دو دفعہ تو دوڑ چکی ہیں کوئی نظر نہیں آتا, تیسری دفعہ کون نظر آ جائے گا؟ اتنے گہرے انداز میں مطالعہ کر لیا, اب کون نظر آئے گا؟ تو جب صفا سے دوبارہ مروا کی طرف پہاڑی سے اترتی ہے تو انہیں جبریل کے پروں کی پھڑپھڑانے کی آواز آتی ہے. یوں اس کو بلا تشبیہ سمجھ لیجئے کہ کبوتر جب اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا ہے تو ایک آواز جو پیدا ہوتی ہے, تو حضرت جبریل امین کے پر کی آواز بلا تشبیہ میں عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے پیدا ہوئی, تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے اپنے سر کو فضا میں اٹھایا. سبحان اللہ, نبیوں ولیوں سے مدد مانگنا توکل کے خلاف نہیں ہے, یہ عین توکل ہے. دے گا خدا لیکن اس کی مدد کہیں سے تو ظاہر ہوگی نا, ہاتھ میں تو نہیں دے گا. اب کسی کو حاجت ہے 10 روپے کی, تو کسی بندے کا دل نرم خدا نے کیا, اس نے آپ کو آگے 10 روپے دیا, تو دیا تو خدا نے لیکن اس کی مدد ظاہر کسی بندے سے ہوئی ہے. یہ دنیا کا ایک نظام ہے, شفا خدا دے گا لیکن اس کی شفا ظاہر دوائی کے اندر ہو جائے گی. تو خدا کی قدرت تو ظاہر ہونے کے لیے کوئی شے کو چاہیے. ہم اتنے مادہ پرست ہو گئے ہیں اور اتنے دیوانے ہو گئے ہیں کہ خدا کی مدد, خدا کی رزاقیت کا ہم یقین رکھتے ہیں, لیکن اس کا حصول ہم اس کے مظاہر سے لیتے ہیں. لیکن جب مدد کی بات نبی کے لیے آتی تو ہم اس کو شرک کہہ دیتے ہیں. یعنی اللہ نے یہ فرمایا نا کہ میں رزاق ہوں, لیکن آپ کو مارکیٹ جانے کی ضرورت پڑتی ہے, دکان کھولنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اللہ رزاق ہے لیکن اس کے رزاقیت اور رزق ملے گا کہاں سے؟ ان ذریعوں سے ملے گا. اس کے رزق کا مظہر یہ ذرائع ہیں, ان کے پاس آؤ گے تو رزق ملے گا, اور یہ رزق اللہ نے اس کے ذریعے دے دیا ہے آپ کو. تو جب ہم رزق کمانے کے لیے کپڑے کا کام کرتے ہیں, دیگر اور کام کرتے ہیں, تو وہ کپڑے کی فروخت کر کے جو رقم ہمارے پاس آ رہی ہے وہ رزق اللہ دے رہا ہے, لیکن ہمارے اس کام سے اس کا اظہار ہو رہا ہے. خدا نے نوٹ کی گڈی لا کر ہمارے ہاتھ میں نہیں دے دی, بلکہ اس کام کو کیا ہم نے تو وہ رزق آ گیا. تو خدا نے اپنے رزق دینے کے لیے اس کام کو مظہر بنایا. تو دیوانوں سوچو تو صحیح, جب خدا رزق دینے میں کسی کام کو مظہر بنا کر اس کے ذریعے رزق دلا سکتا ہے, تو خدا مدد دینے کے لیے نبی کی ذات کو مظہر بنا کر اس سے مدد نہیں کروا سکتا. تو اس میں شک کا کون سا شاید ہے؟ اب ذرا اس کو اس حوالے سے آپ ذرا سوچ لیجئے کہ جب پروں کی پھڑپھڑانے کی آواز آئی تو سیدہ ہاجرہ نے سر کو اٹھایا. وہ جملے بخاری میں موجود ہیں اور یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, تو میں اس لیے حدیث یہاں پر پڑھنا چاہ رہا ہوں. یہ کہتے ہیں جی غوث نہ کہیں, غوث مددگار کو کہتے ہیں, غوث تو خدا ہے. میں نے کہا پہلے ان پر فتویٰ لگ جائے جنہوں نے واقعی میں حضور شیخ عبد القادر گیلانی علیہ رحمت کو غوث اعظم لکھا ہے, اور جن کا شمار آپ کے بزرگوں میں بھی ہے. تو اگر ہم حضور غوث اعظم کو غوث اعظم کہیں کہ سب سے بڑا مددگار, غوث مددگار کو کہتے ہیں. غوث مدد, استعانت, استغاثہ ہی غوث, یعنی مدد کے معنی میں استغاثہ کا مادہ اشتقاق جو ہے غین واو سا ہے, اسی سے استغاثہ بنا ہے. استعانت کا مادہ اشتقاق تین ہے, عین واو نون آن مدد, آن مدد. تو یہ ساری چیزیں گویا کہ اگر آپ دیکھیں کہ غوث کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے, تو حضرت سیدہ ہاجرہ نے جبریل کے پروں کی پھڑپھڑانے کی آواز دیکھی, جبریل نظر نہیں آئے, آپ نے سر اٹھا کر فرمایا استغف ان کان عندک خیرا. یہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ تو میری مدد کر, استغف کہ تو میری مدد کر, ان کان عندک خیرا, اگر تیرے پاس کوئی خیر کا پہلو ہے. یہاں پر علماء نے لکھا کہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے جبریل سے براہ راست مدد کا مطالبہ کیا. استغف غوث اسی سے بنا ہے نا, کہ تو مدد کر, اور یہ امر کا صیغہ ہے, مدد کریں آپ میری, ان کان عندک خیرا, ضرور تمہارے پاس کوئی بہتری ہے تو تم میری مدد کریں. تو حضرت جبریل نے کہا کہ آپ چلے جائیں, چشمہ جاری ہو چکا ہے. اور جب دیکھا تو جناب حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے چشمہ جاری ہو چکا تھا. کسی نے یہ کہا جی وہ تو ایڑیوں سے جاری ہوا تو کوثر کی کیا بات ہوگی, اور اس کی کیا بات ہوگی جو حضور کی انگشت مبارک سے جاری ہوا ہے. ہم نے کہا تو وہ یقینی بات ہے, وہ تو زمزم سے بھی افضل ہے, کیونکہ نسبت کی تقاضوں کے اعتبار سے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یہودیوں کا سب سے بڑا بغض ہی سید عالم سے یہ ہے کہ نبی تو ہمارے ادھر آتے رہے, یہ اچانک عرب میں کیسے آ گئے, یہ اچانک عرب میں کیسے آئے. کیونکہ آپ نے پوسٹر میں دیکھا بھی ہوگا, ہم نے یہودیت کی ایک ذہنیت کے حوالے سے بھی بات کی تھی, اور انہوں نے یہ یہودیوں کی جانب سے یہ اعتراض پیش کیے گئے جس کے ہم جواب متعدد طور پر دے رہے ہیں. یہودی سب مانتے ہیں لیکن تعصب کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرنے کی گویا کہ یہ کوشش کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جی نبی ہمیشہ ہمارے لوگوں میں آئے ہیں، یہ عرب میں کہاں سے نبی آ گیا؟ اور انہیں یقین ہے، انہوں نے سن رکھا ہے کہ عرب میں سے اسماعیل علیہ السلام کی گویا کہ اولاد میں سے سرکار تشریف لائیں گے، وہ منتظر تھے، لیکن ان کو تعصب اور بغض یہ تھا کہ جناب ہم کس طریقے سے ان کو قبول کر لیں. اور آج اسرائیل اور فلسطین کی جنگ، آج اسلام اور امریکہ کی جنگ، یہ کسی ریاست کی جنگ نہیں ہے، یہ مذہب کی جنگ ہے، اس بات کو یاد رکھیں. آج امریکہ کے پیچھے جو لابی کام کر رہی ہے وہ یہودی ہے. اسرائیل آج مسلمانوں سے وہ بدلہ لینا چاہ رہا ہے، اس لیے کہ وہ، قرآن نے بھی یہ کہا کہ جب تک تم اپنا دین چھوڑ کر حضور سے معاذ اللہ خدا نہ کرے دامن چھڑا کر جب تک تم ان سے ملو گے نہیں، وہ تم سے سنگت و دوستی نہیں ڈالیں گے. اس لیے کہ اگر تم ان کے شرائط پر پورے اتر جاؤ، زرداری کی صورت میں یا پرویز مشرف کی صورت میں، وہ تمہاری کسی شے کو قبول نہیں کریں گے. اس لیے کہ ان کو تمہاری شخصیت، تمہارے نظام سے نفرت نہیں، انہیں تمہارے نبی سے نفرت ہے. جب تک تم ان کا دامن نہیں چھوڑو گے یہ تم سے دوستی نہیں کریں گے. تو یہ جو جنگ کا سلسلہ رہا ہے، یہ کسی خطے کی جنگ نہیں ہے، یہ افغانستان کی سرزمین کی جنگ نہیں ہے، یہ سرحد کے ان گویا کے وزیرستان کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ اسلام اور یہودیت کی ہے. اس کو اگر جس دن مسلمان اس کو اس نظریے سے سمجھ گیا تو انشاءاللہ سیدنا فاروق اعظم والا انقلاب آئے گا، اور پھر انشاءاللہ مسلمان جمع ہو کر اس پاکیزہ سرزمین سے اسرائیل کے ناپاک وجود کو ختم کر دیں گے. لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ خیال ہی پنپنے نہیں دیا جاتا، ہمیں کبھی یہ سیاسی جنگ کا تصور دے دیا جاتا ہے، کبھی خطے کی جنگ کا تصور دے دیا جاتا ہے. اصل یہ جنگ یہودیت اور اسلام کی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودیوں کی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ دین مصطفی کو گویا کہ بجا دیا جائے. اس کو میں دین کے حوالے سے کنٹینیو کرنے کے لیے ایک بات یہاں پر عرض کرنا چاہ رہا تھا. یہ ساری تاریخ میں نے اس لیے بتائی تاکہ آپ کا ذہن یہودیت کے حوالے سے گویا کہ تیار ہو جائے. بنی اسرائیل یہودیت کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں وہ، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل، اسرائیل اس کا معنی عبداللہ، یہ سریانی زبان کا نام ہے، اسرائیل اس کا معنی عبداللہ، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور اسی کے تحت خطاب کیا گیا کہ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی قوم. اور یہ یہودی جو ہے یہ وہیں سے گویا کہ چلے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے، اگر آپ دیکھیں اس چیز کو تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حضور کو سب سے پہلے سامنا جس کا ہوا وہ یہودی تھے. مکہ کے مشرکین اسلام کے لیے اتنے خطرناک نہیں تھے، وہ ٹیڑے تھے لیکن ایک طرف تھے. یہودی اتنا شاطر تھا کہ یہ ہر طریقے سے اسلام کو کمزور کرنا چاہتا تھا. کہ آپ نے منافقین کی صورت میں یہودیوں کی چال سازی نہیں دیکھی؟ صحابہ کی صف کے اندر یہودیوں نے اپنے بندوں کو لا کر کھڑا کر دیا، صحابہ کی طرح صورت بنوا کر، صحابہ کی طرح داڑھی رکھوا کر، صحابہ کی طرح جبے بنوا کر ان کو لا کر صحابہ کی صف کے اندر کھڑا کر دیا یہودیوں نے. اور ایک یہودی گروہ وہ تھا جو سامنے کھڑا تھا دشمنی کے طور پر، ایک وہ تھا جو صحابہ کی جماعت کے اندر یہودیوں کو لا کر داخل کر رہا تھا، اور وہ یہودی صحابہ کی جماعت کے اندر رچ بچ گئے تھے. صرف اس لیے کہ اس حضور اپنے صحابہ سے خلوت میں گفتگو کرتے ہیں، یا کسی صحابی سے خلوت میں گفتگو کر دی تو تم باہر اس سے پوچھو کہ کیا بات ہوئی ہے، وہ تمہیں اپنا سنگی اپنا ساتھی سمجھ کے بتائے گا، اور ہم اس کے لیے تیاری کر کے پھر قریش مکہ کو تیار کریں گے کہ وہ دوبارہ آ کر مدینے پر حملہ کریں. بدر کی جنگ بھی یہودیوں کی وجہ سے ہوئی ہے، احد کی جنگ بھی یہودیوں کی وجہ سے ہوئی ہے، خندق بھی یہودیوں کی وجہ سے ہوئی ہے، خیبر بھی یہودیوں کی وجہ سے ہوئی ہے. لیکن غزوہ خندق میں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کفر کے تمام گویا کے ایوانوں کی تشتبام کر دیا، ان کی قلی کھول دی. اس کے بعد قریش اور میرے آقا نے ضمانت دے دی صحابہ کو کہ اب گھبراؤ نہیں، خندق غزوہ احزاب کے بعد اب کفر مایوس ہو گیا ہے، اب وہ مدینے کی طرف کبھی نہیں آئے گا. اور اس سے پہلے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر میں یہودیوں کو پچھاڑا اور ان کو پیچھے بھگایا، اس کی وجہ سب سے بڑی کیا تھی وہ بھی میں اختصار کے طور پر عرض کرتا ہوں. جب حضور مدینے آئے تو یہودیوں میں چند لوگ اہل کتاب تو تھے، جیسا نصرانی میں ورقہ بن نوفل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ختیجہ کی خالہ کے گویا کے بیٹے ہیں، آپ کے خالہ زاد بھائی ہیں، جن کے پاس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر سیدہ ختیجہ گئی تھی. وہ اہل کتاب میں سے تھے، لیکن وہ اہل کتاب سے تھے کہ جو دین پر مضبوط تھے. میں نے اس لیے دین کی بات آپ کو کی تھی، دین پر وہ مضبوط تھے. اور جب صحابہ اکرام میں یہ مخمصہ چلا کیونکہ یہ اعلان نبوت سے پہلے انتقال کر گئے. تو صحابہ میں یہ مخمصہ چلا کہ ورقہ بن نوفل کا ایمان کیا, وہ کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے. تو حضور نے فرمایا خبردار ورقہ بن نوفل کے بارے میں بات نہ کرو, میں نے ان کو جنت میں اڑتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جنت کے اندر ان کو پرواز کرتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ وہ ورقہ بن نوفل ہیں جنہوں نے حضور پر ایمان نہیں لایا, حضور کے اعلان نبوت سے پہلے انتقال کر گئے لیکن اہل کتاب تھے, اسی چیز پر تھے. تو اسی لیے قرآن مجید برہان رشید نے ان اہل کتاب کی گویا کی تعریف فرمائی ہے. اب جب حضور مدینے آئے تو یہودیوں میں سب سے جب سامنا پڑا تو یہودی تو کمزور پڑ گئے, کیونکہ جو یہودیوں کو پرموٹ کرنے والے اور یہودیوں کی چال کو نہ سمجھنے والے جو لوگ تھے, لیکن وہ اپنا مال یہودیوں کو عقلمند سمجھ کر خطہ یسرب کا بہت بڑا حامی سمجھ کر ان کو پروان چڑھا رہے تھے, قدرت کو یہ منظور تھا کہ وہ سارے کے سارے حضور کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے, وہ سارے صحابی رسول ہو گئے اوس و خدرج کے لوگ. تو یہودیت کی ریڑھ کی ہڈی پر زبردست قسم کی ضرب لگی اور یہ گھٹنے کے بل گر گئے کہ اب کس طرح ان کو روکیں, اس لیے کہ جو آگے چل کر ہمیں پروان چڑھا رہے تھے وہ خود ہی دامن مصطفیٰ کے اسیر ہو چکے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ خاموشی اختیار کریں. بدر کے بعد یہ اور گھبرا گئے کہ یہ تو 313 ہوں تو 1000 سے ٹکرا جاتے, تو انہوں نے خاموشی اختیار کریں اور اپنا تبلیغ کا انداز چینج کریں, ان کے اندر رہ کر محبت کی باتیں ان سے حاصل کریں, راز لے کر پھر چال سازی کریں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سب سے پہلے مدینے میں آئے تو ایک شخص کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا ہے اور ان کی پھوپی, وہ شخص بھی یہودی ہے, اور نیچے اس کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کی پھوپی آ کر کہہ رہی ہے کہ ایک شخص آئے ہیں یثرب کی وادی میں, نام ان کا محمد ہے اور احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور خاتم النبیین میں سے ہیں, یہی علامت بتاتے ہیں, اپنے آپ کو اللہ کے نبی کہتے ہیں. میں نے تو ان کی جو باتیں سنی تو مجھے یوں ہی لگا کہ وہ خدا کے نبی ہیں. اور وہ شخص جو درخت پر چڑھ کر کھجور کی شاخوں سے کھجور کے خوشوں کو نوچ رہا تھا, توڑ کر جمع کر رہا تھا, وہ تھا ہی حضور کا عاشق, حضور پر فدا ہونے والا, وہ حضرت عبداللہ بن سلام تھے جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. وہ کہتے ہیں جب میں نے سید عالم کی صفات کو سنا تو مجھ پر ایک غشی طاری ہو گئی محبت کی, اور مجھے نہیں پتا چلا کہ میری گرفت جو درخت کے ساتھ تھی وہ کب ہٹ گئی. بعد روایت میں آتا وہ درخت سے نیچے گر گئے اور اپنی پھوپی جان سے کہا وہ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں, کہا قبا کی بستی میں. قبا مدینے سے الگ بستی تھی, مدینے کو یثرب کہتے تھے اس دور میں, اور قبا ایک الگ بستی تھی. یہ دوڑتے ہوئے گئے جب قبا کی بستی میں تو اپنے چند ساتھیوں کو بھی لے کر گئے, اور حضرت فاروق اعظم سے سورۃ الانعام کی یہ جو آیت ہے کہ محبوب یہودی خواہ مخواہ بہانہ کرتے ہیں, یہ تجھے اپنی اولاد سے زیادہ جانتے ہیں, یہ تجھے اپنی اولاد سے, سورہ بقرہ میں بھی ہے سورہ انعام میں بھی ہے, یہ تجھے اپنی اولاد سے زیادہ پہچانتے ہیں. تو حضرت عمر نے ایک دن عبداللہ بن سلام کو پکڑ کے کہا کہ جب تم یہودی مذہب میں تھے تم حضور کو جانتے تھے, اور قرآن کی آیت جو کہہ رہی ہے کہ یہودی جو ہے اپنی اولاد, اس سے بہترین تعبیر اور تشریح کیا ہوگی کہ قرآن تازہ اترا ہے اور حضرت عبداللہ بن سلام جو ہے وہ یہودیت سے اسلام میں آ گئے ہیں, اور یہ آیت آ گئی تو حضرت عمر کے 6 دوست تھے, حضرت عمر نے ایک دن ان سے کہا کہ جناب میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو تمہارا خیال مجھے ضرور آتا ہے کیونکہ تم یہودی مذہب سے اس طرف آئے ہو, تو قرآن جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہودی جو ہے محبوب تجھے اپنے بیٹوں سے زیادہ جانتے ہیں. تو عبداللہ بن سلام سے کہنے لگے کہ ایسی بات ہے کہ واقعی میں ایسا ہی سلسلہ تھا. تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ قرآن نے حق کہا ہے, ہمیں اپنی اولاد, یہ ہماری, یہ نفظ حدیث کی, یہ ہماری اولاد ہے, ہمیں اس پہ اتنا کامل یقین نہیں کہ شاید ہماری بیوی نے بدکاری کی ہو, لیکن سید عالم آئیں گے اس پر ہمیں کامل یقین تھا. اب دیکھیں اس کو مماثلت دیکھیں کہ اپنی گھر کی اولاد کے بارے میں تو ہم شک کر سکتے ہیں کہ بیوی نے شاید بدکاری کی ہو اور ہمارے نسخے کے ساتھ کسی اور کا نسخہ شامل ہو چکا ہو, کہ اس کو تو ہم ممکن مانتے تھے, لیکن سید عالم کے جو صفات موجود ہیں اس کو ہم یقینی مانتے تھے کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا. تو حضرت عمر نے کہا کہ بتاؤ نا تو تم کیسے گئے. تو کہا جب میں, بخاری میں موجود ہے کہ جب سید عالم کے دربار میں پہنچا تو جب میں نے حضور کا چہرہ دیکھ لیا تو میں تو مطمئن ہو گیا کہ یہ امین صادق اور یہ رسول ہی کا چہرہ ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ خود بہت بڑے عالم ربانی ہیں, یہودیوں کے بہت بڑے پیشواؤں میں سے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام, بڑے بڑے یہودی علماء ان سے پڑھتے ہیں. تو یہ جب آ کر بیٹھے تو بخاری میں بھی درس بخاری میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا، لیکن اس تاریخ کو جوڑنے کے لیے اس آیت کے ساتھ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہلی آواز سبحان اللہ، اللہ اس حدیث کی برکت سے ہماری مغفرت فرمائے. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب میں اس مجمع میں آ گیا، امبوائے کثیر میں ایک جھتا لگا ہوا تھا اور شاخ بیٹھے ہوئے تھے سبحان اللہ، اور میرے آقا مسند پر تشریف فرما ہے، ہر شخص حضور کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، آپ کی آواز کو سننا چاہ رہا ہے. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں مجھے بہت پیچھے جگہ ملی، لیکن میرے کانوں تک میرے کان اس آواز سے سامع نواز ہوئے، اور میں نے پہلا جملہ اے فاروق اعظم، اے عمر، اے میرے دوست، جو میں نے حضور کا سنا تھا وہ یہ تھا، حضور فرما رہے تھے اقام الطعام و افشوا السلام، غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو. تو کہا یہ جو جملہ تھا یہ ہماری تاریخ میں لکھا تھا کہ نبی کی تبلیغ میں یہ لفظ پہلے ہوگا کہ غریبوں کی سرپرستی کرو، ان کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو. یوسف رضا گیلانی، ایسے غوث پاک کے بیٹے کے ساتھ ہم کو کرنا کیا ہے جو غریبوں کے منہ کا لقمہ کھینچ رہا ہے. تم گیلانی کہتے رہو، ہمیں اس کے گیلانی کی ضرورت نہیں ہے، یہ غوث پاک کی اولاد بیٹھی ہے جن کے دلوں کے اندر غوث پاک کا مشن موجود ہے. ہم نسب کو نہیں مانتے، پہلے حسب کو مانتے پھر نسب کو مانتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، ورنہ کنان کو بھی ہم ممبر پر بٹھاتے، کنان کو ممبر پر نہیں بٹھاتے ہم، بلال حبشی کو ممبر پر ضرور بٹھاتے ہیں. اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیں. لوگ کہتے ہیں کہ کیا کہیں ہم، مشرف صاحب سید تھے، کہیں کوئی یہ بات کی بات ایسی کہنی چاہیے؟ یوسف رضا گیلانی پیر ہے، ہم نے کہا وہ پیر ہے، توبہ توبہ توبہ. اس کو پیر کہنا تو پہلے خود استغفار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور داتا صاحب کی جانب سے کوئی لعنت ہم پر اترنا شروع ہو جائے کہ ہم کس کو پیر کہہ رہے ہیں، وہ مسلمان صحیح کہلانے کے لائق نہیں، ہم ان کو مسلمانوں کا مقتدا کہنا شروع کر دیں. گیلانی ہے تو میں نے کہا ہم نے تو بغداد میں غوث پاک کے اتنے بیٹے نہیں دیکھے جتنے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. ہر گیلانی ہر گیلانی ہر گیلانی ہر گیلانی ہمیں کیا کرنا، تو غوث پاک کا بیٹا ہے کہ نہیں؟ ہمیں بیٹوں کو نہیں دیکھنا، ہمیں غوث اعظم کو دیکھنا ہے. غوث اعظم کا اگر بیٹا بھی ہو تو ہم کیا کریں اس کے ساتھ، اگر الٹی چھری سے وہ غوث اعظم کے دین کو گویا کہ ذبح کر رہا ہو. غوث اعظم نے ہمیں اپنے بیٹوں کے پیچھے چلنے نہیں کہا، غوث اعظم نے ہمیں محمد رسول اللہ کے پیچھے چلنے کہا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں اور خامخواہ تہمت میں نہ پڑیں. نسب کی قدر ہے لیکن ایمان کے بعد، مذہب کے بعد. اس بات کو یاد رکھیں آپ. ایک بات تو حضور نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ. کا یہ کہنا تھا، مجھے یقین ہو گیا یہ نبی ہی ہیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا تھا کہ نبی اسی بات کا خطبہ دے گا کہ غریبوں کو کھانا کھلایا جائے. سبحان اللہ. اور گویا کہ سلام عام کیا جائے. کسی تنگ دست کو ہم 100 رکعت نماز پڑھ لیں نفل اپنی جگہ پہ، لیکن چھپکے سے کسی غریب کو کچھ دے دیں، اس سے جو ٹھنڈک پہنچے گی وہ کسی چیز سے نہیں پہنچتی. اس لیے نبی کا پیغام سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ غریب کی دستگیری کرو، اس کو اپنی صف میں لا کر کھڑا کرو، اس کو غربت کا خیال نہیں ہونے دو. تمہارے بچے اگر اچھی افطاری کرتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ سڑی ہوئی چیز اٹھا کر وہاں دو. فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، خدا کی رضا چاہتے ہو تو گھٹیا مال نہ دو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی خدا کی راہ میں دو. خدا سے مانگ رہے جنت ہو تم اور دے رہے ہو گھٹیا چیز اللہ کی راہ کے اندر، یہ اس کو نہیں دے رہے ہو. حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا، میرے بندے میں تو تیرے گھر کھانا مانگنے آیا تھا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. میرے بندے میں تو تیرے گھر کپڑا لینے آیا تھا، میرے جسم پر کپڑے نہیں تھے. وہ کہے گا مولا تو کپڑے پہننے سے پاک ہے، تو کھانے سے پاک ہے. فرمایا میرا بندہ جو تیرے دروازے پر آ کر کھانے کا سوال کر رہا تھا، تو نے اس کو کچھ نہیں دیا، وہ دراصل میری قدرت کا مظہر تھا، اس نے آ کر تجھ سے مانگا، وہ میری خلق تھی، وہ اس طرح ہے کہ تیرے دروازے پر میں نے سوال کیا ہے. یہ ولایت صرف مسلوں سے نہیں ملتی، ولایت ان چیزوں سے ملتی ہے. اور ترغیب و ترہیب کے اندر یہ بات موجود ہے، صحابہ نے خود کہا کہ حضور کیا نماز روزہ زکات اس سے ولایت ملتی ہے؟ میرے آقا نے کہا نہیں، ولایت خلق خدا پر شفقت کرنے سے ملتی ہے. یعنی پہلا طریقہ شریعت ہے، نماز روزہ ہے، اس کے بعد ولایت جو ہے جو خدا سے دوستی ہے. خدا سے دوستی تو جب ہوگی نا، گھر کے سربراہ سے دوستی تو جب ہوگی نا، جب آپ اس کے کنبے سے محبت کریں. اللہ فرماتا الخلق عیال اللہ بلا تشبیہ، یہ ساری خلق میرا کنبہ ہے بلا تشبیہ. یہ میری جیسا عیال اولاد کے معنی میں یا حدیث متشابہات میں سے، لیکن قرب اور اپنے بندوں سے خدا کو کتنی محبت ہے اس کو تعبیر حضور نے اس الفاظ سے کیا ہے کہ الخلق عیال اللہ، کہ جس طرح کے گھر کے کنبے کے ساتھ گھر کے سربراہ کی محبت ہوتی ہے. اور اگر کوئی شخص آپ کے بچے سے نفرت کرے، آپ کا دوست بنے، تو آپ اس کو قریب نہیں کریں گے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اہل اللہ کافر سے بھی اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی خلق تو ہے، انسان تو ہے، پھر اس کو قریب بلاتے ہیں اور وہ آپ کی محبت کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو جاتا ہے. حضور خواجہ صاحب کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جب قریب آئے تو حضور سے سوال کیا کہ جنت میں تین سوال کیے تھے کہ لڑکی کیوں پیدا ہو جاتی ہے اور کبھی لڑکا پیدا ہو جاتا ہے، یہ کیوں ایسا ہوتا ہے ایک بار، اور جنتی سب سے پہلے جنت میں کیا کھائے گا، اس کو آپ ذکر فرمائیے. چند اور سوالات بھی احادیث کے اندر متعدد ہے، سرکار نے ان تمام کے جوابات میں رحمت فرمائے. حضرت عبداللہ بن سلام آگے آئے، حضور کی دست بوسی کی اور مسلمان ہو گئے. حضور سے تعارف ہوا کہ یہ عبداللہ بن سلام، حضور نے کہا تم عبداللہ بن سلام؟ کہ یا رسول اللہ. حضور بہت خوش ہوئے، فرمائی ابھی وہ آیت آگے آ رہی ہے کہ ایمان ملتا کیسے ہے، میں دین کے لیے اسی کو جوڑ رہا ہوں. عبداللہ بن سلام کی اس بات کو ذرا آپ ذہن میں رکھیے گا. حضور نے کہا تیری قوم بھی ایمان لے آئے گی؟ کہا نہیں حضور، وہ بہت ڈھیٹ ہے. اب دیکھیں گھر کے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بہت ڈھیٹ ہے، وہ متعصب ہے. وہ حضور آپ کو جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، وہ آپ کے سامنے دم بھی نہیں مار سکتے، لیکن حضور وہ بغض رکھتے ہیں آپ سے، حسد کرتے ہیں کہ کس طرح آپ کے سامنے آ جائیں، اپنی چودراہٹ کو چھوڑ کر، اپنی انا کو چھوڑ کر کس طرح آ جائیں. سرکار نے کہا اپنے پھر بھی دعوت کو دے دیں. کہاں بلا لے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن سلام سے کہا کہ آپ یہ دیوار کے پیچھے ذرا کھڑے ہو جائیں. اور سارے ان کے رؤسا اور سرخیل کو بلایا گیا اور ان کے لوگوں سے کہا گیا هل تعرف عبداللہ بن سلام، تم جانتے عبداللہ بن سلام کون ہے؟ تو کہہ گئے نام کیوں نہیں جانتے، هو سیدنا و ابن سیدنا، وہ تو ہمارے سردار ہیں، ہمارے سرداروں کی اولاد ہیں، ہم کیسے نہیں جانتے، اور آپ کیوں پوچھنے سوال ہم سے؟ سرکار نے فرمایا اگر وہ مجھے نبی کہہ دیں تو. بولا یہ ہو نہیں سکتا، وہ ہمارے، ہم نے ان سے دین سکھایا یہودی مذہب کا، وہ آپ کو نبی کیسے کہہ سکتے؟ سرکار نے کہا اگر وہ کہہ دیں تو کیا کرو گے؟ کہا یہ نہیں ہو سکتا. سرکار نے عبداللہ بن سلام کو کہا ذرا آگے آ جاؤ. جب دیوار کے پیچھے سے آ گئے تو سارے یہودی حیران ہو گئے، یہ کیا؟ سرکار نے فرمایا ہاں عبداللہ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ و انک رسول اللہ. اب چاہیے تھا کہ قبول کر لیتے، لے آتے، لیکن یہودی بہت شریر ہے. قرآن آگے میں ذکر کروں گا، یہودی بعض لوگ خیر سے پیدا ہوتے ہیں، بعض لوگ شیطانی فطرت سے پیدا ہوتے ہیں. یہودی پیدا ہی شیطانی فطرت سے ہوتا ہے. ہاں ان شیطانوں کی فطرت والوں میں خدا جس پر کرم چاہتا ہے تو رنگ مصطفی اس کو ڈال کر عبداللہ بن سلام کی طرح خیروں میں شمار کر لیتا ہے، لیکن یہودی کی فطرت شیطان ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ اللہ جس کو چاہے پھر ان میں سے گویا کہ خیر کی طرف راغب کر دے. یہودی کی گھٹی کے اندر وفا کبھی نہیں ہے، یہ قرآن کا نظریہ ہے، کسی مورخ یا کسی مجاہد کی بات نہیں ہے. ایک بات اب آپ میرے دوستو اس بات کو اس حوالے سے دیکھیں. پھر وہ کہنے لگے اچھا تم نے ان کو رسول کہہ دیا تو تم تو بہت بڑے ذلیل شخص ہو، تم تو بہت بڑے شریر شخص ہو، تم تو ذلیلوں اور شریروں کی اولاد ہو. یہ انہوں نے لفظ بولے وہاں پر. جب وہ شور کرتے ہوئے غوغا کرتے ہوئے جب وہ نکل گئے باہر، عبداللہ بن سلام نے سر جھکا کر کہا یا رسول اللہ میں نہ کہتا تھا کہ یہ بہت ڈھیٹ اور متعصب ہیں، یہ اس بات کو قبول نہیں کریں گے. تو یہ دیکھیں آپ، اور اسی سلسلے کو آپ دیکھیں، جب خیبر سے میرے آقا نے، یعنی جب مدینہ بن گیا، مدینہ کے اندر یہ بات آ گئی کہ یہ مدینہ ایک اسٹیٹ ہے، ایک ملک ہے، جتنا حق یہودی کا اتنا مسلمان کا، مسلمان غلطی کرے گا اس کو بھی سزا دیں گے، یہودی غلطی کرے گا اس کو بھی سزا دیں گے، اور اس کے راز جو بیچے گا اس کی تو خیر ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ باغی قرار پائے گا چاہے وہ مسلمان کرے یہودی کرے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو میثاق مدینہ، آپ پڑھ سکتے ہیں میثاق مدینہ، جو حضور نے اس کی ساری شکل منتخب کی، یہودیوں نے سب نے مل کر بیک زبان سید عالم کو مدینہ کا قائد اور گویا کہ حاکم منتخب کیا، اور اس قرۂ عرض پر سب سے پہلے مدینہ کے نام پر مسلمانوں کا اسٹیٹ اور ایک وطن نمودار ہوا، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیاسی حکمت عملی کے تحت کیا. پھر لیکن اگر آپ دیکھیں اس کے اندر، یہودی آج طعنہ دیتے ہیں کہ ہمیں مارا گیا، دھمکایا گیا، نہیں، ان یہودیوں نے مدینے میں رہ کر مدینے کے راز مکہ والوں کو بیچے. اللہ نے فرمایا کہ محبوب ان سے نکالو، بعض کو تو پہلے بھگا دیا گیا، بعض کو پہلے بھگا دیا گیا، اور بعض وہ تھے جو جنگ احزاب کے اندر، جنگ خندق کے اندر حضور کے ساتھ تھے، لیکن پھر بھی مخبری کر رہے تھے. غزوہ احزاب جیسے ختم ہوا، خندق والی جنگ جیسے ختم ہوئی، تو حدیث پاک میں آتا ہے سرکار غسل فرمانے کے لیے تشریف لے گئے، کیونکہ ایک مہینے تک کافروں نے محاصرہ کر کے رکھا تھا باہر کا، اور رسد بند کی ہوئی تھی کہ اندر جناب کھانا جائے گا ہی نہیں، تو کس طرح جنگ ہوگی، اور یہ کس طرح مسلمانوں کو اپنا علاقہ چھوڑ کے باہر آنا پڑے گا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، ایک آندھی آئی، ان کے خیمے میں ساری بستیاں الٹ گئی اور وہاں سے بھاگ گئے. جب وہ وہاں سے بھاگ گئے سید عالم نے جب دیکھا حضرت سلمان فارسی سیدنا ابوبکر سیدنا عمر کو بھیجا تو کوئی نہیں تھا، سرکار آئے آپ نے غسل فرمایا، سبحان اللہ، راوی کتنے خوبصورت انداز میری آقا یعنی دین کے احکام کو لے گا لیکن حضور کی اداؤں سے لے گا، کہتے ہیں کہ حضور باہر آئے اور آپ کی زلفوں سے پانی نہیں ٹھر رہا تھا. اب راوی ایک ایک چیز کو لے کر حدیث کو لائے گا کہ حضور باہر تشریف لائے اور آپ کی واللیل والی زلفوں سے، جس کو قرآن نے واللیل کہا ہے، اس سے پانی نہیں ٹھر رہا تھا تو حضور نے دیکھا تو جبریل اسلحہ باندھے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور جبریل کے چہرے پر گرد بھی ہے، یعنی جو لڑائی ساتھ میں لڑی ہے ساتھ میں کھڑے ہیں. سرکار نے فرمایا جبریل کیا ہوا؟ سرکار کہا کہ حضور آپ نے ہتھیار کھول دیے. سرکار نے فرمایا ہاں. کہا رب تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہودیوں کا یہ قبیلہ جو بنو نضیر ہے ان کے ساتھ جہاد ہوگا. سرکار نے فرمایا اچھا تو چلو. سرکار حجرے میں گئے پھر اپنی تلوار لی. مرشد ایسا ہو جو دعا بھی کرے تو پھر تلوار بھی اٹھائے. چلو جبریل چلتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان کو آپ دیکھیں، عقیدہ دیکھیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں دور کھڑا تھا اور حضور سامنے ایک بڑی لمبی گلی سے تشریف لا رہے تھے، تنہا حضور تھے آگے، لیکن پیچھے بہت زیادہ گرد و غبار اڑ رہا تھا، جیسا بہت بڑا کوئی لشکر آ رہا ہو اور گرد و غبار اڑ رہا تھا. حضرت انس کہتے ہیں آخری عمر میں بڑھاپے میں اس حدیث کو بیان کیا، اپنے شاگردوں کو رو کر کہتے ہیں میری آنکھوں میں آج بھی وہ منظر موجود ہے کہ حضور آگے تشریف لا رہے ہیں پیچھے گرد و غبار اڑ رہا ہے. میں نے حضور سے کہا حضور یہ آپ تنہا یہ پیچھے کیا؟ فرما جبریل پوری فوج لے کر آ رہے ہیں. جبریل میرے پیچھے پوری فوج لے کر آ رہے ہیں، سبحان اللہ. تو یہ ان کو یہاں سے نکال کر باہر کر دیا گیا، یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوا. خیبر کے یہودیوں نے پھر مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا چاہی. عبداللہ بن رباحہ کو خیبر کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے متولی بنایا کہ بعض یہودیوں کو وہاں سے بھگا دیا اور بعض جو تھے جو رک گئے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے فصلیں تم کرو، آدھا تم لے جانا آدھا مرکز مدینہ کو بھیج دینا. عبداللہ بن رباحہ کو وہاں کا گورنر بنایا. یہودیوں نے دیکھا ہم بڑے لالچی ہیں، جب ہم اپنے نبی کو دھوکہ دے سکتے ہیں تو شاید یہ بھی اپنے نبی کو دھوکہ دے دیں، لیکن وہ جانتے نہیں تھے یہ اصحاب محمد ہیں. عبداللہ بن رواحہ کے پاس جس دن مال تولا جا رہا تھا نا، چاول تولے جا رہے تھے، فروٹ تولا جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے عبداللہ بن رواحہ کو تھوڑا سے سائڈ میں کر دیا جائے، ان کو کہا جائے ذرا سائڈ میں ہو جائے، ذرا تولنے کی باری ہے تو ذرا کم تول دیا جائے تاکہ مدینہ کم پہنچے ہمارا پروفٹ زیادہ ہو جائے. اور حالانکہ یہ طے ہو چکا تھا کہ 50-50 ہوگا. حضور نے فرما محنت تم کرو گے، فصل تم لگاؤ گے، حفاظت ہم کریں گے، یہاں تک کہ اگر تمہاری فصل سے ایک پھل بھی کسی مسلمان نے توڑا تو وہ اس کا پیسہ دے گا، اور اگر نہیں دیا تو محمد رسول اللہ اسے سزا دیں گے. یہ انصاف ہے میرے آقا کا، یعنی حکومت ہماری ہے، زمین ہماری ہے، لیکن جب تم سے ہم نے معاہدہ کر لیا ہے کہ فصل تم کرو گے اور جب تک تولا نہیں جائے گا تقسیم نہیں ہوگی، کسی کا حق کسی کے لیے نہیں ہوگا، یہاں تک کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہماری زمین ہے، ہم نے تمہیں خیبر میں دبا کر رکھا ہے، تو کوئی مسلمان آئے تمہیں تھپڑ مارے ہو تمہارے باغ سے جو چاہے کھاتا پھرے بھتا لے کر جائے کہ جی ہمارے قائد کا مسئلہ ہے، تو یہ بھتا گیری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انصاف میں نہیں ہے، تو دجالوں اور فرعونوں کے مذہبوں میں ہوا کرتی ہے، یہ تو فرعون اور کافرانہ نظام میں ہوا کرتی ہے. سید عالم نے فرمایا کہ تم ہو تو ہمارے سر نگو لیکن تم سے بھتا نہیں لیا جائے گا، تمہیں تھپڑ نہیں مارا جائے گا، اگر ایک مسلمان بھی تمہارے باغ کا ایک پھل توڑے گا تو اسے پیسہ دینا پڑے گا. یہ انصاف ہے. امن کا پیغمبر کہا جاتا ہے، توبہ استغفر اللہ، امن کا پیغمبر صرف محمد رسول اللہ ہے. ایک بات یہاں پر میں عرض کر دوں کہ اب وہ سونا چاندی ہرن کے چمڑے تھالوں میں لے کر آئے. عبداللہ بن رواحہ تو سادے سے بزرگ تھے اور انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی ذمہ داری دی، وہ لیٹے ہوئے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سامنے سے وہ آ گئے اور انہوں نے کہا جی وہ حضور السلام علیکم. آپ نے کہا جی کب لگے گا، کام کب مکمل ہوگا؟ آپ نے ساری معلومات ان سے لی، تولنے کا نظام تقسیم کا نظام کب ہوگا، ہم آ جائیں لکھت پڑھ ساری کریں. انہوں نے کہا جی وہ تو ہوگا لیکن ہم آپ کو بند کمرے میں مل رہے ہیں، آپ تھانے میں نئے ایس ایچ او آئے ہیں، تو ہم آپ سے ذرا ایک بات کرنا چاہتے ہیں. عبداللہ بن رواحہ نے کہا کیا؟ تو کہا تھال لاؤ. تھال پہ تھال لا کر حضرت عبداللہ بن رواحہ کے سامنے رکھ دی گئے. آئے آئے آئے. جو صحابہ پر لان تان کرتا ہے وہ پتہ نہیں جہنم میں کہ کس گڑے کے اندر ہوگا، کہ عبداللہ بن رواحہ جن کے جسم پر کپڑے بھی گویا کہ اس دور کی مناسبت کے اعتبار سے نہیں، پاؤں میں چپل نہیں، پوری خیبر کا گورنر ہے وہ، اور خیبر کے ساتھ جو وادی باغ فدق کی ہے، جو شہد کی وادی کہی جاتی ہے کہ عرب کے خطے میں کتنی کھجور کے باغ کہیں ایسے نہیں ہیں، جو خیبر کی وادی کے اندر ہے اور وہ تنہا متولی ہے، تو آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ جب ہٹایا گیا تو سونا، چاندی، چمڑے، خوبصورت کاغذ، آپ نے فرمایا کس لیے؟ کہا یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ عبداللہ بن رواحہ جو لیٹے ہوئے تھے کروٹ سے اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمایا میرے لیے ہدیہ، یہ کس لیے ہدیہ ہے؟ چاہتے کیا ہو اس کے بدلے؟ کہا جی اس کے بدلے یہ چاہتے ہیں کہ بس رسم بھار تقسیم کی شروع ہو رہی ہے، آپ بس یہیں آرام فرمائیے، آپ یہیں پر آرام فرمائیں، ہاں آپ کے اور لوگ تو ہوں گے نا، ہم بھی ہوں گے، ہم خیر کے ساتھ گویا کہ اس کو تقسیم کر دیں گے، مرکزی مدینہ کے لیے بات نکال دیں گے۔ آپ نے کھڑے ہو کر اس تال کو الٹ دیا، فرمایا بدبختو تم اس سے مجھے رشوت دے کر خریدنا چاہتے ہو؟ کہا میرا دل تو ایک منٹ یہاں نہیں لگتا، میں تو ابھی چاہتا ہوں کہ مدینہ اڑ کے چلے جاؤں۔ کہا ایک تو میں مرغ بسمل کی طرح خیبر میں زندہ ہوں، میرے آقا مدینے چلے گئے مجھے یہاں چھوڑ کر، اب میرے آقا کو نہیں دیکھتا، نہیں دیکھ رہا ہوں میں، تو مجھ پر خود ایک استراب کی، امتحان کی کیفیت ہے، مجھ پر ایک غم تاری ہے، اور تم خبیث میرے ساتھ یہ حرکت کرتے ہو؟ فرما اٹھاؤ یہاں سے لے جاؤ، میں اس چیز کا خیر خواہ نہیں ہوں، ہوگا وہی جو محمد رسول اللہ نے کہا ہے، اور مجھے خیبر میں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے، مجھے میرے آقا ابھی اشارہ کرے تو میں اڑ کر مدینے پہنچ جاؤں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو ہلانے کی کوشش کی گئی۔ صدیق اکبر کا دور آگے، اختصار سے عرض کروں، منکرین زکات کو کھڑے کرنے والے یہودی تھے، مسلمہ بن قذاب کے سپورٹر یہودی تھے، حضرت گویا کہ ملک شام کے اندر ساری سورش کو جمع کرنے والے یہودی تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہو گیا، فاروق اعظم آ گئے، فاروق اعظم کے دور میں یہودیوں نے سورش شروع کی، لیکن حضرت فاروق اعظم جیسا شخص نے اس کو گویا کہ روم کر رکھ دیا، یہاں تک کہ فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، فیروز لولو یہودی تھا، یہ پے در پہ یہودیوں کے حملے ہیں، بہانے کے ساتھ حضرت فاروق اعظم کو یہودیوں نے شہید کیا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں فتنے عام ہوئے، سرکار نے فرمایا تھا اپنے دور میں کہ یہ شخص جو سامنے سے جا رہا ہے اس کے دور میں اتنے فتنے ہو جائیں گے کہ سنبھالا نہیں جائے گا، اور اس کے دور میں فتنے کی ابتدا ہو جائے گی اور قیامت تک وہ فتنے پھیلتے رہیں گے، لیکن اس دور میں یہ خود شخص بہت مظلوم ہوگا۔ حضرت مرہ بن کعب کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا گیا، ان کے منہ سے نقاب ہٹایا تو عثمان غنی تھے، میں نے کہا حضور آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں، حضرت عثمان غنی کے دور میں، اس دن فاروق اعظم تو موقع سے ہی ہر ایک کا کام اتار دیا کرتے تھے کہ وہ شرارت کر ہی نہ پائے، فاروق اعظم جب پہلے ممبر پر بیٹھے پہلا خطبہ آپ نے یہ دیا کہ لوگوں تم ڈرتے ہو کہ عمر خلیفہ بن گیا، اب تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ حضرت عبد الرحمان بن عوف جو حضرت عمر کے دوست ہیں، حضرت ابو بکر نے جب مجلس مشاورت بنائی اور اس میں حضرت عمر کا نام خود دیا تو عبد الرحمان بن عوف نے کہا آپ عمر کو خلیفہ بنا رہے ہیں، پوری امت کو عمر کے حوالے کر رہے ہیں، اس قوم کا ہوگا کیا؟ تو فرمایا گھبراؤ نہیں، میں بھی تو بڑا رقیق القلب تھا، جو وصیت حضور نے مجھے کی تھی وہی میں نے عمر کو کر دی ہے، وہی میں نے عمر کو کر دی ہے۔ اور حضرت عمر ممبر پر آئے، پہلا خطبہ جو آپ کے شاول لکھتے ہیں کہ آپ نے دیا، اور اس میں آپ نے جملے ارشاد فرمائے کہ لوگوں مجھ سے ڈرو نہیں کہ میں تمہیں گھروں میں جا کر ماروں گا، اب میں وہ عمر نہیں ہوں، میری گردن کو تم اٹھا ہوا نہیں دیکھو گے، اسلام کے لیے، دین کے لیے عرب کا ایک بچہ بھی میرے گریبان میں ہاتھ ڈال کر مجھ سے سوال کر سکتا ہے، میں اس کا مسئول اور ذمہ دار ہوں، لیکن سنو میرے آقا کے دین کے خلاف اگر کسی نے کوئی کام کیا، اپنے دایاں پاؤں ذرا فضا میں اٹھایا اور فرمایا میرے پاؤں کا پنجہ دیکھتے ہو، فرما اسی سے اس کا منہ زمین پر رگڑ کر دوں گا، یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے جو شاہ ولی اللہ صاحب نے نقل کیا ہے، وہ آپ کا پہلا خطبہ تھا۔ اور صحیح ہے، یہی تو ہم میں اندر نہیں ہے، ہم اتنے نرم ہوئے کہ سارا دین بیچ دیا ہم نے۔ حضرت عمر نے کہا نرمی ہوگی دین کے لیے، سختی ہوگی دشمن کے لیے، اور اس دونوں چیز کو اور اس دونوں فارمولے کو لے کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے خلافت کی، اور لوگوں نے دیکھا کہ وہی عمر شہد سے زیادہ میٹھے ہیں۔ اور یہودیوں سے پوچھو کہ حضرت عمر کون ہے، حضرت عمر کی شہادت یہودیوں، فیروز لولو وہ یہودی تھا، اس نے حضرت عمر کو شہید کیا، چال سازی سے، بہانے سے مسلمانوں کی صورت لے کر آیا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں جو فتنے اٹھے ہیں وہ کون تھے؟ وہ یہودی ہی تھے، یہودی نے اٹھائے، اور آج گویا کہ یہ ساری چیزیں یہودیت کی وجہ سے تھی۔ آخری ایک بات میں یہاں پر پیش کر کے تقریر کو یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انسانوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا، انسان اول توحید پر تھا، پھر انہوں نے دنیا داری کی باتیں شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالی، اور یہودی خبیث جب پیدا ہونا شروع ہوئے تو تو اس روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ یہ تھا، اس نے پوری امت اور پوری خدائی نظام میں گویا کہ اختلاف پپا کر دیا۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب خود فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، فرمایا کہ ہر بچہ توحید کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فاباہ یہودی اور نصرانیہ، فرمایا پھر اس کے بعد اس کو یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں، لیکن بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہی ہو کر پیدا ہوتا ہے، اس میں اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ قرآن نے مزید ایک بات یہاں پر انسان کی تاریخ کے حوالے سے پیش کی ہے، یہ تمام تناظر میں پیش کر رہا ہوں، یہ تاریخ اس آیت سے پہلے بتانا ضروری تھی تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ قرآن نے جو بات کی ہے یہ بات عملی دنیا میں سامنے موجود رہی ہے ہمارے سامنے۔ قرآن کہتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسی وعیسی ان اقیموا الدین، اللہ فرماتا ہے کہ شرع لکم من الدین، اللہ نے تمہارے لیے اسی دین کو مقرر کیا تھا، آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الاخر وقدر خیر وشر من اللہ تعالی والباس بعد الموت، فرمائے یہ دین ہے، اسی دین کو اللہ نے میرے بندوں تمہارے لیے ہم نے مشروع کیا تھا، ما وصى به نوح کہ جس دن اس نے نوح کو وصیت کی تھی، والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسی وعیسی، اور جس دین کی ہم نے نوح کو وصیت کی تھی اور جس دین کی ہم نے آپ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وحی فرمائی، اسی دین کی ہم نے ابراہیم کو موسیٰ کو عیسیٰ کو وصیت کی تھی۔ اب دیکھیے ساری اتحاد والی بات جو میں نے اردو زبان میں کر دی آپ کے سامنے، قرآن اس کی دلیل کے طور پر آ گیا کہ دین میں کہیں اختلاف نہیں رہا، وہ کیا تھا، ان اقیم الدین، اسی عقیدے کو یہ سارے نبیوں کو ہم نے کہا تھا، کچھ بھی ہو جائے تم نے دین کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے، تم نے دین کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے اور دین کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور میں یہاں پر آخری بات جو اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین جب قلب کی گہرائیوں کے اندر ایمان کو راسخ فرما دیتا ہے تو عبداللہ بن سلام جیسا آدمی ہر جگہ سے نکل کر ایمان کو قبول کرنے کے لیے آتا ہے، وہ کیا ہے، کتنا خوبصورت میرے رب کا کلام ہے، خدا کے واسطے اپنے دل سے دنیا کو نکال کر سورہ زمر کی یہ آیت کو، آیت نمبر 22 کو سماعت فرمائیے۔ اللہ فرماتا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، سبحان اللہ، فرمایا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بڑا ہی سعادت مند ہے وہ شخص، کشادہ کر دیا اللہ نے جس کے سینے کو اسلام کے لیے، بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ شخص، کشادہ کر دیا خدا نے جس کے دین کو، دل کو، سینے کو اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا محض کرم ہے، اگر وہ اسلام قبول کرنے کے لیے سینہ کھول دے، تعصب اور ضد کے پردے اٹھائے اٹھ جائیں اور نور حق اس کو نظر آنے لگے، اس وقت انسان بے ساختہ حق کی طرف لپکتا ہے اور قبول کرتا ہے، اور اس حق کو قبول کرنے کے لیے اس کے سامنے آگ کا سمندر کیوں نہ حائل ہو، وہ عبداللہ بن سلام کی طرح ہر ایک عبور کر کر حضور کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ کہ جس کے دل میں حق اٹھ جائے، حضرت فاروق اعظم سے کسی نے پوچھا یہ شرح صدر تو ہے، بہت گہری بات ہے اور یہ ایمان کی بات ہے، لیکن حضرت عمر سے اس کی علامت پوچھی کہ ہم کیسے جانے، ہم مومن بھی ہیں مسلمان بھی ہیں، ایک تو وہ غیر مسلم ہے جس کے شرح صدر ہوا اور وہ اسلام لے آیا، اور دیکھیں جب بندہ اسلام لاتا ہے تو جنون اس کا کیسا ہوتا ہے کہ سمندر، آگ کا سمندر بھی اس کے سامنے ہو تو پرواہ نہیں کرتا، اور وہ آتا ہے اسلام کے سامنے اپنی جبین افتخار کو جھکا دیتا ہے۔ لیکن جو مسلمان ہیں، اس بحث کو سمیٹتے ہوئے آخری بات یہ جملے کے حوالے سے کر رہا ہوں، کل سورۃ النساء کے آگے موضوع کی طرف چلیں گے، سیدنا عمر کا بار بار نام لے رہا ہوں جو اس آیت کے سب سے خوبصورت تعبیر ہے، کہ جب آپ کا سینہ شرح صدر ہوا تو سارا کفر ایک طرف تھا، عمر ایک طرف تھے، کہا حضور آپ کعبے میں نماز کیوں نہیں پڑھتے، سرکار نے فرمایا وہ دراصل کافر جو ہے وہ شور کرتے ہیں، فرمایا حضور اب میں اسلام لے آیا ہوں اور میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ چلیے دیکھتے ہیں کہ کون بیچ میں آتا ہے، اور دنیا نے دیکھا کہ حضرت عمر نے جب ہجرت کی تھی تو آپ نے طواف کرتے ہوئے تلوار کو اپنے گلے میں لٹکایا تھا، اور آج حاجی جو طواف میں اکڑ کر چلتا ہے، جس کو رمل کہتے، کندھا اٹھا کر وہ چلتا ہے، وہ حضرت عمر کی اس سنت پر عمل کرتا ہے، کہ کافر بیٹھے ہوئے تھے تنہا فاروق اعظم، اور قرآن مجید برہان رشید نے حق فرمایا ہے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ خدا جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے فہو علی نور من ربہ، وہ اپنے رب کی جانب سے ایک نور پر ہوتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا. آپ نے فرمایا کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہے، کون ہے جو اپنی بیویوں کو بیوہ بنانا چاہتا ہے، آئے وہ عمر کے راستے میں اور روکے، دیکھو میں جا رہا ہوں مدینے، میں یثرب جا رہا ہوں، ہجرت کرنے جا رہا ہوں، میرے آقا چلے گئے میں بھی جا رہا ہوں. آؤ، کافر کثیر تعداد میں تھے لیکن کسی کی جرت نہیں تھی کہ حضرت عمر جو چیخ چیخ کر طواف کر رہے ہیں وہاں پر کوئی آتا اور حضرت عمر کو کچھ کہتا. تو اے فاروق اعظم، آپ ہی بتائیے نا کہ مومن کا شرح صدر کب ہوتا ہے. سبحان اللہ، جامع المستدرک کے اندر امام حاکم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ النا کے جملے نقل فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں نے حضور سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ شرح صدر کی علامت کیا ہے. اللہ اللہ، اب ہم دیکھیں کہ ہمارا شرح صدر ہوا بھی کہ نہیں ہوا. اللہ کہ یا رسول اللہ شرح صدر کی علامت کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اس آیت کا مطلب یہ ہے وہ آخرت کی طرف رجوع کرتا ہے. پھر مومن کے شرح صدر ہو جائے اور پھر وہ نور پر ہو اللہ کی جانب سے، شیطان اس نور کی روشنی کی وجہ سے قریب نہیں آ سکتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا وہ دار الغرور، یعنی دنیا سے دور بھاگتا ہے اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے، اور ہر وقت اس کی فکر آخرت کی ہوتی ہے. یا اللہ، یہ باتیں تو ہمارے دلوں میں نہیں اتری ہیں. اپنے فضل سے، اپنی صفت جواد کے صدقے، اپنے صفت تمام کمالیہ اور تمام جلالیہ اور تمام عظمت و وانو صفت کے برکت سے مولا ہمارا شرح صدر فرما، اور ہمیں پھر ایک دفعہ تجدید عہد اور تجدید وفا کرنے کا جذبہ عطا فرما. لوگ کہتے ہیں جی فاضل بریلوی نے اتنا کیوں چیخ و پکار کی؟ میں نے کہا یہ قرآن کہتا ہے کہ جس کا شرح صدر ہو جاتا ہے پھر وہ وہی بولتا ہے جو میرے مصطفیٰ کریم نے بولا ہے. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچی، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، زوف مانا مگر یہ ظالم دل، ارے ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. اور جب شرح صدر ہوتا ہے تو مومن پھر یہی کہتا ہے کہ حضور میری کیا عزت اور اوقات ہے اور میرا کیا مقام ہے؟ عزت تو آپ کی ہے، اسی کو بچانا میری عزت ہے، کروں تیرے نام پہ میں جاں فدا. نبے ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اللہ ہمیں ایمانی غیرت عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے دست پاک سے ہمارا شرح صدر فرمائے، اپنے فضل سے ہمارا شرح صدر فرمائے، دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں آخرت کی تیاری کا جذبہ عطا فرمائے، ہمیں موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کا جذبہ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین حضور کے دین کے لیے ہمیں اعقائے حق کرنے کی توفیق محمد فرمائے. ہے یہ بہت کٹھن راہ، یہ بچوں کا کھیل نہیں. اور صوفیہ نے یہ بھی کہا کہ جنت ایسی کوئی فضول چیز بھی نہیں ہے جو تمہاری چند وقت کی نمازوں کی برکت سے تمہیں دے دی جائے، ایسی چیز نہیں ہے، وہ اللہ اپنے فضل سے دیتا ہے. تو مولا تو اپنے فضل سے ہمیں ایمانی غیرت بھی عطا فرما. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.